मंगल 9 अक्टूबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। पाकिस्तान ने तरद्दुद और सोच विचार के बाद बिलाखिर आईएमएफ के पास जाने का फैसला किया है, लेकिन क्या मईशत की बहाली और नशत सानिया के लिए आईएमएफ रास आता है? तज्जियाकार,
आईएमएफ जिन मुल्कों ने लिया है उनकी बर्बादी ही हुई है, और इसलिए होता है कि आईएमएफ की इसके साथ डिप्रेशन आती है।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई रोज़ की हिचकिचाहट और सोच विचार के बाद बिलाखिर इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो कर्ज़ों की किस्त अदा करने के लिए आलमी मालियाती इदारे से कर्जा लेगी। उबैद मलिक।
आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत आईएमएफ के पास जाना नहीं चाहती थी, ये उसकी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन एक माह 16 दिन के जखायर रह गए हैं, कर्जा 28,000 अरब पर चला गया है, मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करना है, 8 अरब डॉलर कर्जों की मद में अदा करने हैं और 28 अरब डॉलर इस साल मुल्क को चलाने के लिए चाहिए, इसलिए आईएमएफ के पास जाने का फैसला किया गया है।
पाकिस्तान के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से बेल आउट पैकेज लेने के फैसले के बाद डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 136 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच गया है। आज पाकिस्तान के चारों सूबों के शहरों में मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों ने सेंसरशिप और सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए हैं और रैलियाँ निकाली हैं। صحافیوں نے سینسرشپ کے خاتمے اور آزادی صحافت کا مطالبہ کیا اور صحافتی اداروں سے برطرفیوں کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بی بی سی کو دیے جانے والے انٹرویو میں سینسرشپ کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔
یہ بالکل ایک ایسا تاثر ہے جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان کا میڈیا کا کیا مقابلہ ہے کسی تھرڈ ورلڈ سے یا مسلم ملکوں سے؟ ہمارا میڈیا تو فرسٹ ورلڈ سے بھی کہیں ملکوں سے زیادہ آزاد ہے، سو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے جو میڈیا ہے، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وی آر دا موسٹ ماڈرن اسٹیٹ ان ٹرمز آف، اگر آپ اس کو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہم تو بہت ماڈرن ملک ہیں اور یہاں پر میڈیا بہت طاقتور ہے، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کوئی ریگولیشن ہے ہی نہیں یہاں پہ، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلے کا استعفیٰ منظور کر دیا ہے۔ اپنے اوول آفس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ رواں سال کے آخر تک اپنا عہدہ چھوڑ دیں گی۔ انڈیا میں محکمہ صحت کے حکام نے ملک کے شمال میں زکا وائرس کی وبا کا جائزہ لیا ہے۔ ریاست راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں اب تک زکا وائرس کے 20 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ وائرس حاملہ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس کا شکار ہو کر پیدا ہونے والے بچوں کو کئی معذوریاں ہو سکتی ہیں۔ انڈیا میں اس وائرس کی وبا ملک کے 2 مختلف علاقوں میں گزشتہ برس بھی پھیل چکی ہے۔ مرکزی حکومت نے طبی ماہرین کی ایک ٹیم جے پور بھیجی ہے تاکہ اس وائرس کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ ادھر جنوبی انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی کو ایک آرٹیکل چھاپنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے جو کہ تمل ناڈو کے گورنر کے سیکس اسکینڈل سے متعلق ہے۔ نادیہ سلیمان۔
صحافی نکیران گوپال کا یہ آرٹیکل تمل زبان کے ایک میگزین میں شائع ہوا ہے اور اس کے بعد انہیں چنائی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رواں سال کے آغاز میں دیوان کا آرٹس کالج کی نرمیلا دیوی نامی ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں وہ بظاہر طالبات کو یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ پیسوں کے حصول یا اچھے تعلیمی نمبروں کے لیے جنسی عنایتیں کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد میگزین نے نرمیلا دیوی اور ریاستی گورنر بنواری لال پروہت کے درمیان تعلقات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جسے بنواری لال مسترد کرتے رہے ہیں۔
شامی حکومت نے مسلح افواج سے بھاگ جانے والوں اور عوامی خدمات کے کاموں سے منہ پھیرنے والوں کے خلاف عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ ان افراد کو 6 ماہ کے دوران اپنی ملازمتوں پر واپس آنا ہوگا۔ کئی فوجی افسران شام کی خانہ جنگی کے وقت فوج سے بھاگ گئے تھے اور دوسرے ملکوں میں پناہ لے لی تھی۔ سزا کا خوف ایک وجہ ہے ان لوگوں کے واپس نہ آنے کی جو اب شام واپس نہیں آنا چاہتے، لیکن یہ عام معافی ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے مخالفین کا ساتھ دیا اور باغیوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنزی گرام نے سعودی نژاد امریکی شہری اور صحافی جمال خاشقجی کی گمشدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس معاملے میں سعودی عرب کا ہاتھ ثابت ہوا تو اسے بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ہارون رشید۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی سعودی عرب کو چیلنج کیا ہے کہ وہ لاپتہ صحافی کے قونصل خانے سے روانہ ہونے کے شواہد دے۔ جمال خاشقجی گزشتہ ہفتے استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں جانے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ امریکہ میں جلاوطنی اختیار کرنے کے بعد انہوں نے گزشتہ سال کئی ایسے مضامین لکھے جن میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر تنقید کی گئی تھی۔ امریکی سینیٹر لینزی گرام نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اگر سعودی حکومت نے کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے لیے تباہ کن ہوگا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ بالآخر حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب معاشی حالات یا معیشت کا حال مبینہ طور پر اس قدر خراب تھا تو پھر اس اقدام میں اتنی دیر کیوں کی گئی؟ کیا کوئی اور آپشن نہ تھا؟ اور اگر آئی ایم ایف کی امداد آ بھی گئی تو یہ حال عارضی ہے یا یہ حل طویل المدتی ہے؟ ایسے ہی سوالوں کے ساتھ میں نے اقتصادی امور کی ماہر تجزیہ کار اور صحافی حمیرہ شاہد سے بات کی، جاننا چاہا کہ اصل مسئلہ ہے کیا، گڑبڑ ہے کہاں پر۔
آئی تھنک یہ سوال جو ہے یہ گورننس کا ہے، صرف اکانومی کا بھی نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسی ٹائپ کی اکانومی میں ہی چلنا چاہتے ہیں، جس کا مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیٹ بیسڈ اکانومی، اور آئی ایم ایف کے پیسے آنے سے ہوگا کیا؟ کیونکہ پیچ ورک ہے نا اسی ہی سسٹم کا، جو ڈیٹ کے اوپر چل رہا ہے۔ اور ہمارے ابھی بھی دیکھیں جتنی ہم ڈیٹ کے اوپر انٹرسٹ واپس کر رہے ہیں، سود کے ساتھ واپس دے رہے ہیں، 40% اس میں ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں پھر آپ دیکھیں 18% پیرس کلب ہے، اور اس میں سے 10% صرف چائنیز لونز ہیں جن کی ہم واپسی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں 12 بلین کی فوراً ضرورت نہیں ہے، 12 بلین سے بلکہ ہمیں 18 بلین پورے سال کے لیے چاہیے۔ ہم 4-6 بلین کے ساتھ فرسٹ 4-5 منتھس میں گزارا کر سکتے ہیں، اور اس میں حکومت کے پاس یہ کافی وقت ہوگا ایک نئی پالیسی ڈیوائز کرنے کا، امپورٹ ایکسپورٹس کو ٹھیک کرنے کا کہ ایکسپورٹس کیسے بڑھائی جائیں، مزید کن چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے یا اسٹیپس لینے چاہیے جس سے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ہمارا شاہد صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے قرضے سے کس حد تک معیشت میں استحکام آ سکتا ہے، اور کیا یہ صرف شارٹ ٹرم سولوشن ہے، اور اگر ہے تو پھر لانگ ٹرم سولوشن کیا ہوگا؟
دیکھیے، آئی ایم ایف جن ملکوں نے لیا ہے ان کی بربادی ہی ہوئی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک اکنامک ٹریپ ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی اس کے ساتھ ڈکٹیشن آتی ہے۔ آپ اگر جتنے بھی کیس اسٹڈیز اٹھا لیں جن ملکوں میں آئی ایم ایف کی ڈپینڈنسی رہی ہے یا ورلڈ بینک کی ڈپینڈنسی رہی ہے، اس میں آئی ایم ایف کے قرضوں کے بعد انفلیشن بہت اوپر گئی، پرائس ہائک ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ڈالر کا کیا حشر ہو رہا ہے، ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی ہے، ہماری کرنسی مسلسل ڈیویلیویٹ ہو رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو بلیم ابھی کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ابھی حکومت کا 3 مہینے بھی نہیں پورے ہوئے، اور ایک نئی اسٹریٹجی پالیسی بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جو ان کو وقت درکار ہے اور جو ایک شدید درکار ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو اس کا بلیم جاتا ہے جی پچھلی حکومت کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم اس طرح کی کراش میں جا رہے ہیں۔
ایک چیز میں میری رہنمائی فرمائیے ہمارا شاہد صاحبہ، اس ہنگامی امداد کی کتنی اشد ضرورت ہے اور کتنی رقم فوراً چاہیے؟
میرا خیال ہے کہ 4-6 بلین اگر ارینج ہو جاتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیبل پہ ضرور آئیں، اور میرا خیال ہے ہمیں کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے ابھی ان کے ساتھ، اور ہمیں باقی جتنی آپشن ہے وہ ایکسپلور کرنی چاہیے۔ اس حکومت کو تھوڑا سا اور ٹائم بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے ریلیشنز باقی مسلم کنٹریز کے ساتھ، چائنا کے ساتھ کیا ہیلپ لی جا سکتی ہے بغیر مزید ڈیٹ کا بوجھ ڈالنے کی, کیونکہ ڈیٹ کا بوجھ جا کے پڑتا ہے کنزیومر کے اوپر ہی. انفلیشن دیکھیں, انفلیشن جو ہے وہ کس کو افیکٹ کرتی ہے؟ انفلیشن کا فائدہ بینکوں کو ہوتا ہے, حکومتوں کو تو نہیں ہوتا, وہ تو بینک فائدہ اٹھاتے ہیں. اور انفلیشن جو ہے وہ ایک کنزیومر کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے, ایک عام بندے کو, اس کا آٹا, روٹی, گیس.
یہی میرا شاہد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے عام آدمی کی زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے اور وہ اس چنگل سے کیسے نکلے؟
بالکل, آپ کو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں شامل ہے کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے آپ کی گیس کی پرائز, آپ کے پیٹرول کی پرائز, آپ کی الیکٹریسٹی کی پرائز. اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے, جب بھی ہم نے آئی ایم ایف کے لون لیا ہے, ٹیکس, وہ کہیں گے کہ ٹیکس زیادہ کریں لوگوں کو, تاکہ وہ تو دیکھیں گے جو بھی لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہوگی وہ تو یہ چاہے گی نا کہ پیسے واپس بھی ان کے پاس آئیں, وہ کوئی یہاں پہ ہڈیا دینے کے لیے تو نہیں آئے نا. تو وہ بوجھ جو ہے گورنمنٹ جو آگے وہ ٹرانسفر کر دیتی ہیں کنزیومرس کو. یہ تو سیدھا آپ سمجھے کہ غریب انسان کی کمر ڈوب جانی ہے. اور جیسے ہی پیٹرول کی پرائز اوپر جاتی ہے تو ساری مصنوعات کی پرائز اوپر چلی جاتی ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کی پرائز ہائک شروع ہو جاتی ہے ہر چیز میں. تو وہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے. اور آپ اگر دیکھیں اس میں اگر کوئی مثال ملتی ہے نا, تو آپ ساؤتھ امیرکا کی طرف دیکھیں, جو آئی ایم ایف کو خیر آباد کیا اس کے بعد ہی ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. اور وہ یہی ہے کہ آپ ایک ٹریڈنگ اور ایک مینوفیکچرنگ اکانومی بنائیں بجائے یہ کہ آپ ڈیٹ کے اوپر چلیں. یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ میجر شفٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت ابھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھ رہی. میرا خیال ہے کہ ابھی یا تو حکومت کے پاس ابھی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسیجن کر سکیں یا اس شفٹ کے بارے میں سوچے بھی. اور ان کے لیے یہی انہوں نے سوچا کہ چلے بھی ایٹ لیسٹ ہم یہ آئی ایم ایف کا ایک پیچ ورک کر کے ہمیں اتنا ٹائم مل جائے گا, ہم گورنمنٹ کو رن کرنے کے تو کم از کم پیسے ہوں گے نا, تو ہم پھر ڈیوائز کریں اور اسٹریٹجائز کریں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن اس کا امپیکٹ حکومت پہ کیا ہوگا کہ پیپل وہ ان پاپولر ہوگا. یہ عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوگا, ان کی پارٹی کو بھی اور ان کی حکومت کو.
اقتصادی امور کی ماہر تجزیہ کار اور صحافی حمیرا شاہد ہم سے بات کر رہی تھیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب اسی موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے میں اپنے ساتھی آصف فاروقی سے رابطہ کر رہا ہوں. آصف فاروقی, انہی موضوعات کے اوپر آصف فاروقی نے ایک تفصیلی رپورٹ دی ہے, سماعت فرمائیے.
کئی روز کی ہچکچاہٹ اور سوچ بچار کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بالآخر قرض کے حصول کے لیے عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے یہ خبر سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام تک پہنچائی. کئی سیاسی تجزیہ کار اس فیصلے پر حکومت کے لتے لے رہے ہیں اور بہت سے معاشی ماہرین اس فیصلے کو درست بھی قرار دے رہے ہیں. عوامی رد عمل عمومی طور پر قرض لینے کے اس فیصلے کے خلاف ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور عوامی حلقے آئی ایم ایف سے قرض لینے کے خلاف ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو شاید آئی ایم ایف کو بعض سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ایک ویلن کے طور پر پیش کرنا ہے, جن میں خود وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں, جنہوں نے کنٹینر پر کی گئی اپنی مشہور تقریروں میں ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوں اور حکومت کو قرض لینے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے تو وہ وقت آنے سے پہلے وہ خودکشی کر لیں گے. یہ تو خیر ان کا سیاسی بیانیہ تھا جو انہوں نے اس وقت کی حکومت کے آئی ایم ایف کے ساتھ قرض کے حصول کے لیے ہونے والے مذاکرات کے وقت دیا تھا. لیکن اگر دستیاب حقائق پر نظر ڈالی جائے تو جہاں آئی ایم ایف سے قرض کے حصول کے بہت سے نقصانات ہیں, وہاں کچھ فائدے بھی ہیں. یہ دونوں چیزیں ان شرائط سے جڑی ہوئی ہیں جو آئی ایم ایف قرض خواہ ملک پر قرض دیتے وقت عائد کرتا ہے. مختلف صورتحال میں شرائط مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن بعض شرائط ایسی ہیں جو پاکستان کے تناظر میں پچھلی چار دہائیوں سے تسلسل کے ساتھ لاگو کی جا رہی ہیں. پاکستان نے پہلی بار 70 کی دہائی میں آئی ایم ایف سے قرض لیا تھا. اس کے بعد سے اب تک ہر آنے والی حکومت نے قرض کی یہ میچ چکھی ہے, سوائے فوجی عامر ضیاء الحق کے, جن کے زمانے میں افغان جنگ کی وجہ سے ڈالر کی اتنی ریل پیل تھی کہ انہیں قرض لینے کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی. انہی ممکنہ شرائط کی روشنی میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے فائدے اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے بات کرتے ہیں نقصانات کی. IMF से कर्ज लेने का सबसे बड़ा नुकसान जो आवाम को पहुंचता है वो सब्सिडी यानी रियायती निरखों के खात्मे की शक्ल में पहुंचता है। माहिरीन मुईशत का ख्याल है कि पाकिस्तान के खराजात और आमदन में अदम तवाजुन की बड़ी वजह ये सब्सिडी का निज़ाम है जो कई दिहाइयों से नाफिज है। IMF इस राय से न सिर्फ मुत्तफिक है बल्कि इस निज़ाम के खात्मे का मुतालबा भी करता रहा है। IMF से कर्ज लेने का दूसरा नुकसान यह है कि इसकी वजह से मईशत की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। IMF का हमेशा हदफ होता है कि सरकारी अखराजात में कमी के जरिए अदायगियों के तवाजुन को बहाल किया जाए। इस चक्कर में IMF हुकूमतों को खर्च करने में इतनी ज़्यादा एहतियात बरतने पर मजबूर करती है कि इसकी वजह से मालियाती नज़म जमूद का शिकार हो जाता है और रफ्तार रफ्तार मौशी तरक्की की रफ़्तार सुस्त पड़ जाती है। IMF से कर्ज लेने का तीसरा नुकसान अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई में इजाफे की सूरत में सामने आता है। IMF का हमेशा ये इसरार रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी अपनी फितरी सतह से ज़्यादा महंगा है, लिहाजा इसे कम किया जाए। इस बार हुकूमत ने IMF से जैसे ही कर्ज लेने का ऐलान किया, रुपए की कदर में 8-10% कमी देखने में आई। माहरीन का ख्याल है कि मुज़ाकरात के दौरान IMF हुकाम रुपए की कदर में मजीद कमी का मुतालबा करेंगे और हुकूमत आइंदा चंद माह में रुपये में मजीद 10% तक कमी पर मजबूर होगी। IMF से कर्ज लेने के नुकसानात की फहरिस्त तवील है, जिसमें अवामी मंसूबे के लिए पैसा दस्तियाब ना होना, टैक्सेस और ड्यूटीज़ में इजाफा, शरे सूद में इजाफा, किसानों वगैरह के लिए कर्ज़ों के हसूल में मुश्किलात और सरकारी इदारों में काम करने वालों की मराहत में कमी या मुलाजमत से फरागत वगैरह शामिल है। अब सवाल यह है कि अगर IMF से कर्ज़ लेने के नुकसान इतने हैं तो हुकूमतें फिर ये कर्ज़ लेती क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि IMF के कुछ फ़ायदे भी हैं। मिसाल के तौर पर मौशी इस्तेहकाम। आम तौर पर होता यह है कि हुकूमतें IMF से कर्ज़ की कड़वी गोली उसी वक्त लेती हैं जब मईशत की हालत बहुत ख़राब हो। मुल्क की मौशी हालत की ख़राबी एक हद तक तो बर्दाश्त कर ली जाती है, लेकिन जहां हुक्मरानों को एहसास हो कि अब मामला मौशी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, वो किसी भी कीमत पर इस ख़राबी को रोकने की कोशिश करते हैं। IMF के प्रोग्राम में जाने का दूसरा फ़ायदा यह है कि इसके ज़रिए इदारों में इस्लाहात की जा सकती हैं। मुझ समेत जिन पाकिस्तानियों ने कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर बिजली, गैस और फ़ोन के बिल जमा कराए हैं, सिर्फ वही ये बात समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी बैंकारी के शोबे में पिछले 20 सालों में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। अगर ये कहा जाए कि बैंकारी के शोबे में ये इस्लाहात IMF की मरहूने मिन्नत हैं तो गलत नहीं होगा। IMF के पास जाने का एक और फ़ायदा यह है कि इसकी वजह से जो गैर ज़रूरी खराजात हैं मुल्क चलाने के लिए, उनमें कमी हो सकती है। ये नुक्ता अभी तक ज़ेर बहस है कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों में IMF पाकिस्तान में अपने इस बचत मिशन में कामयाब हुआ भी है कि नहीं। आसिफ फारूकी, BBC इस्लामाबाद।
IMF के पास जाने के फवायद और नुकसानात, मुल्क पर और मुल्क की मईशत पर क्या असरात आते हैं, आसिफ फारूकी ने मुमकिन सवालात का आपके लिए अहाता कर दिया। एक और रुख भी देखते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आलमी मालियाती इदारे IMF से कर्ज़ा लेने के फैसले के बाद आज सुबह डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 138 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन फिर कदरे कम हुआ, 133 पर आकर रुक गया। इंटर बैंक मार्केट में दिन के आगाज से ही रुपए की कदर में कमी देखने में आई और डॉलर की कदर पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह 138 रुपए तक जा पहुंची। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज मार्केट के अख्ताम तक इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 124 रुपए और 30 पैसे थी। BBC Urdu.com की रिपोर्ट, नुसर जहां की जबानी।
करेंसी डीलर्स के मुताबिक रुपए की कदर में यह अचानक कमी हुकूमत के फैसले के रद्देअमल में दिखाई देती है, जिसके तहत IMF के पास कर्जे के लिए जा रहे हैं। BBC से बात करते हुए एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने बताया कि रवा साल ये 5वां मौका है जब रुपए की कदर में कमी हुई है। ख्याल रहे, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने ऐलान किया था कि मुल्क को दरपेश माशी बहरान के हल के लिए हुकूमत ने बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए IMF के पास जाने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक्तसादी माहिरीन और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद बेल आउट पैकेज के लिए IMF के पास जाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हर जाने वाली हुकूमत नई हुकूमत के लिए माशी बहरान छोड़कर जाती है, लेकिन हम हर नई हुकूमत के आने पर माशी बदहाली का तसलसल तोड़ना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से IMF से कर्ज़ लेने के फैसले और डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद से सोशल मीडिया पर भी इसी बारे में गुफ्तगू चल रही है और डॉलर और IMF नहीं जाऊंगी के हैशटैग ट्रेंड करते रहे। پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اس بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی غلطی کی وجہ سے سرمایہ داروں کا پاکستان کی معیشت پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ انہوں نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا صرف پرانی حکومت کے لیے غلط تھا، لیکن اس حکومت کے لیے ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ دوسری جانب ماہر اقتصادیات حارث گزدر نے ٹویٹ میں حکومت کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ آئی ایم ایف جانا عمران خان کی غلطی نہیں بلکہ کوئی بھی عقل مند تجزیہ کار یہ کہہ سکتا تھا۔
ڈالر کا اوپر جانا، نیچے آنا، پاکستانی روپے کی قدر کا کم ہونا، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے نصر جہاں سے سنی۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد آج اسلام آباد میں پاکستانی حکام سے ملے ہیں۔ میں نے صحافی سمیع یوسف زئی سے بات کی اور ملاقات کا ایجنڈا جاننا چاہا۔
واضح طور پر جو ایجنڈا ہے اور جو ظلم خلیلزاد صاحب کے لیے جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہے افغان طالبان کو ریکانسلیشن یا صلح مذاکرات کے لیے راضی کرنا، اس کے لیے میکانزم بنانا، ان مذاکرات کو آگے لے جانا، اور اس مسئلے میں، افغانستان کے مسئلے میں جو زیردخل ملک ہے، پاکستان ہے یا عرب ممالک سے، ان کے ساتھ مستقل رابطہ رکھنا۔ تو آج بھی اسی مسائل پر ڈسکشن ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے، اور یہ لمبا سفر ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ بھی جا رہی ہے، قطر، دبئی، بڑی سعودی عربیہ۔
تو کوئی تفصیل اس ملاقات کی سامنے آئی ہے؟
ابھی تک کوئی خاص تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن ایجنڈا پہلے سے معلوم ہے سب کو۔ لیکن تھوڑا سا چونکہ ظلم خلیلزاد صاحب جب اپنی امریکہ میں تھے یا کچھ کانفرنسز میں شراکت کر رہے تھے، تو بڑی پاکستان کے خلاف انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی، پاکستان کو ایک ٹیررزم کے سپورٹ اور سپانسر کرنے والے ملک بتایا۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا آج جو ان کا جو آنا ہوا کابل میں، تو تھوڑا سا ان کو اور پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے جو ملاقاتیں تھیں وہ شاید اتنی اچھی فضا میں نہیں ہوئی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بعد میں پھر گل مل گئی، پھر باتوں سے باتیں آگے بڑھی۔ لیکن بہرحال ایک بہت ہی مشکل ٹاسک دیا گیا ہے، اور ظلم خلیلزاد جو خود افغان ہے لیکن وہ امریکہ میں مقیم رہا، امریکہ کی یونائٹیڈ نیشن میں، عراق میں اور افغانستان میں سفیر رہا، لیکن دیکھنا یہ کہ ان کا افغان ہونا مذاکرات عمل کے لیے اور ان کی جو عہدہ ہے ان کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کے اندر کچھ لوگ ان سے خوش ہیں، لیکن جو کچھ شمالی اتحاد کے جو سابقہ لوگ ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اسی علاوہ پاکستان بھی ان کو پسند بھی نہیں کرتے ہو، بلکہ ان کی کافی جو بیانات ہیں ان پر پاکستان نے ناپسندگی کا اظہار بھی کیا تھا۔
اچھا، مسٹر خلیلزاد قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جا رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، تو اس دورے کا مقصد کیا ہے وہاں؟
ظاہر بات ہے طالبان کا جو مذاکراتی عمل کے لیے جو ان کا ایک ونڈو ہے، جو ایک کھڑکی ہے، وہ قطر میں ہے، اور یہ ممالک افغانستان کے اندر ان کا ایک اثر رسوخ بھی ہے، تو اسی وجہ تناظر میں وہ عرب امارات اور سعودی، جو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان، سعودی اور عرب امارات اس وقت افغانستان کے بابت ان کے کافی نزدیک اور ہم خیال پالیسیاں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ایک ہی پوائنٹ اور ایجنڈا تھے۔ اس کے علاوہ قطر ہے، تو قطر میں ظاہر بات ہے وہاں پر طالبان کا جو پولیٹیکل آفس سے اگر بات شروع کرنا ہے یا ان سے ملاقات کرنا ہے تو وہ قطر سے ہوں گے۔ لیکن بہرحال ان کے قطر کے جانے کے خبریں تو ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی تصدیق باقاعدہ نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں پہ طالبان سے ان کی ملاقات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو طالبان اور امریکی دوسرے نمائندے کے ساتھ جو ملاقات ہو گئی تھی 2 مہینے پہلے، اس میں کچھ کمپلیکیشن آ گئی تھی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے اس خلیلزاد صاحب کو نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا، لیکن بہرحال وہ کافی ایکٹیو ہے کابل میں۔ امریکن ایمبیسی کے اندر انہوں نے ایک فیس آفس بھی کھولا ہے، لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنا جو ان کا جو ایک ایجنڈا انہوں نے تیار کیا تھا، وہاں پر پریزیڈنٹ کو یا پریزیڈنٹ آفس کو امریکہ میں پیش کیا۔ اب وہ وہاں پر، یہاں پر آ کر پاکستان کے موقف کو سنتے ہیں، افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو پالیٹیشین ہیں، جو وار لارڈس ہیں، ان کو سے ملاقات کے بعد پھر ریجنل ملاقاتوں کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کتنی پاسبل ہے اور آگے جانے کے کتنے چانسز ہے. تو اسی سب چیزوں کو وہ دورے میں کور کرائیے.
تو سمیع یوسف زئی, افغانستان میں اس وقت قیام امن کے امکانات کیسے ہیں؟
بس قسمتی سے ہمیں تو بہت زیادہ امید نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ طالبان کا ایک بڑا کمپلیکیٹڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے, بالکل امن کے بارے میں وہ کافی محتاط ہے, ان کو شک و شبے ہے. اس وقت جو ہماری جو لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مشکل طالبان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس پر امریکہ کے ساتھ تو اس یہاں حد تک تو وہ آج ہی جا رہے ہیں کہ چلو ہم امریکہ افغانستان سے نکل رہی ہے, طالبان بھی کہہ رہے ہیں چلو آپ نکل جائیں, لیکن اس کی بات کیا ہوگا اس کی بابت پاکستان میں طالبان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی الٹرنیٹیو جواب ہے, نہ کوئی آرگومنٹ ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
آسٹریلوی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف دبئی ٹیسٹ کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 202 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس طرح پاکستان کو پہلی اننگز میں 280 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. آسٹریلوی اننگز میں عثمان خواجہ نے 85 اور ایرون فنچ نے 62 رنز بنائے. اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے آف اسپنر بلال آصف نے 36 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی. فاسٹ بالر محمد عباس نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. کھیل ختم ہونے پر پاکستان نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں پر 45 رنز بنائے تھے. اس طرح اس کی مجموعی برتری اب 325 رنز کی ہو چکی ہے. جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے درمیان پہلا T20 انٹرنیشنل آج ایسٹ لندن میں کھیلا جا رہا ہے. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان 5 میچوں کی ون ڈے سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے. پہلا میچ دمبولا میں کھیلا جائے گا. فٹ بال کے سب سے بڑے ایوارڈ بیلن ڈی اور کے لیے 30 کھلاڑیوں کی نامزدگیوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جسے بعد میں مختصر کیا جائے گا. جن کھلاڑیوں کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے ان میں کرسٹیانو رونالڈو اور لیونل میسی کے علاوہ محمد صلاح, گیرت بیل, ہیری کین اور پال پوگبا بھی شامل ہیں. اس سال پہلی مرتبہ بہترین خاتون فٹ بالر کو بھی بیلن ڈی اور کا ایوارڈ دیا جائے گا. سرینا ولیمز نے آئندہ سال جنوری میں ہونے والی آسٹریلین اوپن میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے. شنگائی اوپن کے پہلے راؤنڈ میں اسٹین واورنکا کو بورنا کوریش کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. بیلجیم کے فٹ بالر ایڈن ہزارڈ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ چیلسی کی طرف سے کھیلتے رہیں یا ریال میڈرڈ سے معاہدہ کر لیں. ہزارڈ کے چیلسی سے معاہدے میں ابھی 2 سال باقی ہیں, لیکن ہزارڈ کا کہنا ہے کہ ریال میڈرڈ کی طرف سے کھیلنا ان کی دیرینا خواہش ہے. تھائی لینڈ کے 3 ٹینس امپائرز پر تا حیات پابندی عائد کر دی گئی ہے. ان پر میچ فکسنگ, سٹے بازی اور اسکورنگ سسٹم میں گڑبڑ کے الزامات تھے. ایشین چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی ہاکی ٹیم کا اعلان 12 اکتوبر کو کیا جائے گا. ایشین چیمپئنز ٹرافی 18 سے 28 اکتوبر تک مسقط عمان میں کھیلی جائے گی, جس میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پاکستان طویل عرصے تک صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک رہا ہے. اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آرہا ہے, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان کی حکومتی جماعت نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ قرضوں کی قسط ادا کرنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے قرضہ لے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. امریکی صدر نے اپنے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ نکی ہیلی رواں سال کے آخر میں اپنا عہدہ چھوڑ دیں گی۔ افغانستان کے پارلیمانی انتخابات کے امیدواروں میں سے ایک کو خود کش بم حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ صالح محمد اچکزئی ان 8 افراد میں شامل ہیں جو اس خود کش بم حملے کا نشانہ بنے۔ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملک میں 1,10,00,000 غریب افراد کو امریکی پابندیوں کے بعد اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے کیوپونز جاری کرے گی۔ یہ الیکٹرانک کارڈ روشن خریدنے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان طویل عرصے تک صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک رہا ہے۔ پہلے صحافیوں کے قتل اور ان کے اغوا کی وجوہات خبر کی راہ میں حائل تھیں، اب صحافیوں کے خیال میں غیر اعلانیہ سینسرشپ رکاوٹ بن گئی ہے۔ اس غیر اعلانیہ پابندی کے خلاف آج سے ملک بھر میں صحافیوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ صحافی سینسرشپ کے خلاف کیا کہتے ہیں، سنیے اسلام آباد سے فرد جاوید کی رپورٹ۔ رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہوتا ہے۔
لیکن ہم بات نہیں کر سکتے، آج آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔
نہیں میں
یہ پاکستان میں نجی ٹی وی چینل پر ایک پروگرام کے دوران ہونے والی گفتگو ہے، جس میں ملک کے میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں صحافتی تنظیموں نے آج ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس احتجاج کے دوران جہاں صحافیوں کو ملازمت اور تنخواہوں کے حوالے سے درپیش مسائل پر بات چیت کی جا رہی ہے، وہیں ملک میں صحافت پر لگی غیر اعلانیہ سینسرشپ کے خلاف بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں روزنامہ انتخاب کے ایڈیٹر انور ساجدی کہتے ہیں کہ خبر اور کالم نہ چھپنے، اخبار کی ترسیل متاثر ہونے، نیوز چینلز کی کیبل پر رد و بدل یا آف ایئر کرنے اور اشتہارات نہ ملنے کا شکوہ عام ہو گیا ہے۔
ان لوگوں نے بائی کاٹ کیا تھا کہ بھئی ایک طرفہ آپ چل رہے ہیں اور جب تک ہماری خبریں آپ شائع نہیں کریں گے، ہمارا موقف نہیں دیں گے، تو ہم یہ بائی کاٹ کریں گے۔ تو یہ غیر ریاستی عناصر نے کیا، ریاستی ادارے بھی ہیں، اور سب کا پریس کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہے، یعنی دھمکی، دوست اور جبر۔
پاکستان میں میڈیا کو بعض الفاظ اور اصطلاحات کے استعمال اور چند موضوعات پر بات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن کیا یہ سینسرشپ خود ساختہ ہے یا اس کے پیچھے ریاستی اداروں کا ہاتھ ہونے جیسے الزامات درست ہیں؟ اس سوال پر اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے میں شریک پاکستان میں صحافیوں کی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس یعنی پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کہتے ہیں کہ آج سینسرشپ خود ساختہ بھی ہے اور ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے بھی ہے۔
سیلف سینسرشپ بھی ہے اور سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹر کی جانب۔ بعض شہروں میں آپ چلے جاتے ہیں تو سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز آپ پہ یہ ڈال رہی ہوتی ہیں، بعض اداروں میں جو ریلیجیس ایلیمنٹ ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو پاکستان کے میڈیا ورکر کو، جرنلسٹ کو، مختلف اطراف سے اس دباؤ کا سامنا ہوتا ہے جس میں سٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی آ جاتے ہیں۔
ایک جانب پاکستان کے صحافی کسی بھی قسم کی قدغن برداشت کرنے کو تیار نہیں، تو دوسری جانب حکومت کسی بھی پابندی سے مکمل انکار کرتی ہے۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور اسلام آباد میں صحافت بچاؤ تحریک میں شریک صحافتی برادری آج یہ سمجھتی ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی کو درپیش مسائل کے حل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہی۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
فرد جاوید کی اسی رپورٹ کے تناظر میں پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات میڈیا پر سینسرشپ کی تردید کرتے ہیں۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ پاکستان میں صحافیوں کو کسی قسم کی پابندی کا سامنا ہے۔ مصروف کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی صحافی یا ادارہ سینسرشپ کی شکایت دے کر نہیں آیا۔ ہماری نامہ نگار فرد جاوید نے ان سے سوال کیا کہ ملک میں صحافی سینسرشپ کی شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا
کہ بالکل ایک ایسا تاثر ہے جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان کا میڈیا کا کیا مقابلہ ہے کسی تھرڈ ورلڈ سے یا مسلم ملکوں سے؟ ہمارا میڈیا تو فرسٹ ورلڈ سے بھی کہیں ملکوں سے زیادہ آزاد ہے۔ سو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے جو میڈیا ہے، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وی آر دا موسٹ ماڈرن اسٹیٹ ان ٹرمز آف، اگر آپ اس کو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہم تو بہت ماڈرن ملک ہیں، اور یہاں پر میڈیا بہت طاقتور ہے۔ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کوئی ریگولیشن ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔
پی ایف یو جے ملک بھر میں پروٹیسٹ کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسرشپ ہے اور لوگوں کو روکا جاتا ہے خبروں کے معاملے میں، فائل کرنے کے معاملے میں یا پروگرامز میں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ایف یو جے جیسی باڈی جو ہے وہ ایک حقیقت بتا رہی ہے؟
ہمارے پاس تو کوئی ایسی نہ درخواست انہوں نے دی ہے، بلکہ مجھے پتا ہے کہ سینیٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے انہوں نے میڈیا کو انوائٹ کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں آ کے بتائیں سینسرشپ کا، تو نہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ اٹھایا ہے نہ ہی انہوں نے سینیٹ میں اٹھایا ہے، سو اس بارے میں ہم تو مکمل لا علم ہیں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کوئی آئے گا اور بتائے گا کہ یہ سینسرشپس ہیں تو پھر ہی میں پروسیڈ کر سکوں گا نا، مجھے تو ہوا میں تو نہیں پتہ چلنا۔ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت میڈیا میں بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ سینسرشپ کی بات تو میں آپ سے سن رہا ہوں، تو مجھے نہیں پتہ کوئی سینسرشپ کس نے لگائی ہے، کس نے کی ہے، اگر ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ضرور یقینی طور کے اوپر وہ معاملہ اٹھائیں گے۔
سو ان کے پاس پلیٹ فارم اس وقت کیا ہے کہ جہاں وہ کمپلین سینسرشپ کی لے کر آئیں اور پھر اس کمپلین پہ کچھ کام بھی ہو؟
دیکھیں، ایک تو منسٹری آف انفارمیشن میں تو آپ آ ہی سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے آپ یہاں پر جو سینسرشپس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، تو قانون جب سینسرشپ ہے ہی نہیں تو آپ کس جو ہے اس کو، اگر اس کی کوئی زبردستی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ سینیٹ کی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہیومن رائٹس والوں نے بلایا ہے، ہمارے پاس آ سکتے ہیں، سو ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔
پی ایف یو جے نے، ان کا یہ بھی الزام ہے اور پاکستان میں دیگر بھی کئی صحافیوں کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے پہ خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اور اس خاموشی کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریاستی ادارے جو ان پہ پابندی لگا رہے ہیں یا سینسرشپ کر رہے ہیں، حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟
لیکن وہ ہمیں بھی تو بتائیں اسٹیٹمنٹ جو ہے، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جابس کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے تو وہ تو یہاں پہ تو پرائیویٹ میڈیا ہے، میں کسی کو ٹی وی کو یا اخبار کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے لوگ رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ سب اوپن مارکیٹ، فری مارکیٹ، اٹس این اوپن مارکیٹ، ہم ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں جو ہمارے لائق ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارا ہاتھ کھلا نہیں ہے، لیکن یہ جو سینسرشپ ہے یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔
یہ بھی کہا جا رہا ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ ریگولیشنز لے کے آ رہی ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے، تو کیا ریگولیشنز لائی جا رہی ہیں؟
جی بالکل ایسا ہے، اس میں یوں ہے کہ ایک پاکستان میں اس وقت ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو پی ٹی اے ریگولیٹ کرتا ہے، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو پیمرا ریگولیٹ کرتا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس کو پریس کونسل ریگولیٹ کرتی ہے، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو اب آپ کا فون ہی آپ کا اخبار ہے، وہی آپ کا ٹیلی ویژن ہے اور وہی آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے، لہٰذا تین علیحدہ علیحدہ آرگنائزیشنز کی کوئی تک نہیں بنتی، سو ہم ان تینوں کو مرج کر رہے ہیں اور ایک پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں، جو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہم پبلک کو اور اخباری جو ہماری تنظیمیں ہیں، میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ شیئر کر سکیں گے اور ان کے اوپر ہم ایک کنسنسس حاصل کر کے پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔
تو کیا یہ جو نئی قانون سازی کی جائے گی اس میں مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی شامل ہوگا؟
دیکھیں، کوئی ریگولیٹ کرنے کا مطلب پابندیاں لگانا نہیں ہوتا، ریگولیٹ کرنا ایک بالکل مختلف ٹرم ہے پابندیاں لگانے سے، اس کو سینسرشپ کہتے ہیں، سو ہم سینسرشپ نہیں کر رہے ہیں، ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے ہیٹ اسپیچ ہمارا مین کنسرن ہے، پاکستان میں تو بہت کرٹیسزم ہوتا ہے اور کرٹیسزم کر بھی آپ سکتے ہیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، ایون ہمارے ریگولر میڈیا کے اوپر لوگوں پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے شدت پسندانہ ان کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی جاتی ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی جو ذاتیات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، سو ظاہر ہے کہ اس کے لیے قوانین چاہیے، اس کے لیے ریگولیشنز چاہیے۔
فیک اکاؤنٹس کو بھی اس میں آپ قابو کرنے کی کوشش کریں گے؟
فیک اکاؤنٹس میں آپ دیکھیے کہ ہم نے ابھی اپنا ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے فیک اکاؤنٹ بسٹر کے نام سے ٹویٹر ہینڈل بنایا، 24 گھنٹوں کے اندر اس کا بھی فیک اکاؤنٹ بن گیا تھا، تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟
تو سوشل میڈیا پر تو پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس سے پہلے نون لیگ پر بھی یہ الزام لگتا رہا اور آپ پر بھی ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے فیک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں جو کہ کیمپینس چلاتے ہیں، تو جب آپ قانون سازی کریں گے تو کیا ان فیک اکاؤنٹس کو بھی ختم کریں گے؟
یقینی طور پہ ہوں گے، جب قانون آئے گا تو وہ تو سب کے لیے برابر ہوگا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا پی ایم ایل این کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو، جب قانون آئے گا تو وہ تو سب کے لیے برابر ہوگا۔
پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھی فرد جاوید سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے ایران سے متصل سرحدی شہر تفتان میں سینکڑوں شیعہ زائرین نے احتجاج کیا ہے. یہ زائرین عراق اور ایران سے چند روز قبل تفتان سے کوئٹہ پہنچے تھے. زائرین کہتے ہیں کہ تفتان سے ان کے اپنے علاقوں کے لیے روانگی میں بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے جس کے باعث ان کو مشکلات کا سامنا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
تفتان میں احتجاج کرنے والے زائرین کا تعلق پاکستان کے مختلف شہروں سے ہے. وہ چند ہفتے قبل تفتان کے راستے مختلف مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے ایران اور عراق گئے تھے. چند روز قبل وہ واپس تفتان پہنچے. زائرین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 8 روز سے تفتان میں پھنسے ہوئے ہیں. اپنے علاقوں میں روانگی میں تاخیر کے باعث انہوں نے تفتان میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور مین شاہراہ پر دھرنا دیا. سڑک کے ذریعے تفتان کے راستے پاکستان سے شیعہ زائرین کی ایک بڑی تعداد ایران اور عراق جاتی ہے. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد فرقہ وارانہ شدت پسند تنظیموں کی جانب سے شیعہ زائرین کو بھی عملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا. ان عملوں کے بعد سے زائرین کو سخت سیکورٹی میں تفتان اور تفتان سے واپس کوئٹہ لایا جاتا ہے. اس حوالے سے حکومت نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس کے مطابق زائرین کے ایک مخصوص تعداد کے جمع ہونے کے بعد ان کو تفتان لے جانے اور وہاں سے واپس لانے کا انتظام کیا جاتا ہے. احتجاج میں شریک ایک زائر کا دعویٰ ہے کہ اس وقت 5,000 زائرین تفتان میں جمع ہیں. ان کے مطابق ان کی روانگی میں بلا جواز تاخیر سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے.
5,000 شیعہ قید ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسانے حال نہیں. کیا طریقہ ہے بھائی؟ آخر میں لوگ تنگ آ کر روڈ پہ نکل آئے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اندر طوفان زدہ ہو کر مر جائیں؟ مہربانی فرما کے ہماری آواز کو میڈیا تک پہنچائیں.
تفتان کوئٹہ شہر کے مغرب میں اندازاً 650 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر واقع ہے. اس علاقے میں بہت زیادہ سہولیات دستیاب نہیں. اگرچہ حکومت کی جانب سے اس علاقے میں زائرین کی رہائش کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں, تاہم زائرین کے مطابق یہ لوگوں کی بڑی تعداد کے لیے کسی طرح بھی کافی نہیں. دوسری جانب سرکاری حکام نے زائرین کے آمد و رفت میں بلا جواز تاخیر کے دعوے کو مسترد کیا ہے. حکام کے مطابق زائرین کے سفر کے دوران سیکورٹی کے انتظامات کرانے میں کبھی کبھار تاخیر ہوتی ہے, تاہم تفتان میں ان کے قیام کے لیے سہولیات فراہم کی گئی ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بھارتی خواتین اپنے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد اور انہیں ہراساں کیے جانے کے واقعات پر کھل کر بات کر رہی ہیں. ہالی ووڈ کے اداکار نانا پاٹیکر, وکاس بھیل, آتسو چکرورتی کے بعد جو نام سامنے آ رہے ہیں ان لوگوں میں شامل ہیں. پردہ سیمی پر عام طور پر ایک سنسکاری یعنی مہذب و بلند کردار شخص کا کردار نبھانے والے اداکار پر ریپ کا الزام لگایا گیا. ان پر ٹی وی شو کی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ونیتا نندا نے الزام لگایا. سوال یہ ہے کہ انڈیا میں اس می ٹو جو تحریک ہے اور جس میں خواتین نے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزامات لگائے ہیں, انہیں انصاف ملنے کے کتنے امکانات ہیں اور کیا ان کے الزامات دہرانا بذات خود حتیٰ کہ عزت کے زمرے میں آتا ہے؟ دلی سے سہیل حلیم.
یہ الزامات تو سنگین ہیں ہی, لیکن ان کے بارے میں بات کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے, کیونکہ حتیٰ کہ عزت کے قوانین بہت سخت ہوتے ہیں اور ذمہ داری صرف الزام لگانے والے تک ہی محدود نہیں رہتی, بلکہ وہ لوگ بھی جواب دہ ہوتے ہیں جو ان الزامات کو سوشل میڈیا یا دوسرے پلیٹ فارمز پر دہراتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ صحافی بھی جو ان کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ آواز اس خاتون کی ہے جنہوں نے بالی ووڈ کے ایک اداکار پر ریپ کا الزام لگایا ہے.
میں نے جو بولنا تھا میں نے بول دیا ہے, اور اس کی ریمنیفیکیشنز ہوں گی. آگے کیا ہونے والا ہے اس کو لاجیکل اینڈ پہ لے جانا پڑے گا. اینڈ یس, دا پرپیٹریٹر شوڈ بی پنشڈ, ناٹ ان مائی کیس الون, ان ایوری کیس. اینڈ دوسرا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ می ٹو موومنٹ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے, ابھی تو شروعات ہے.
لیکن سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن کہتے ہیں کہ الزامات کو دہراتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے.
نہیں, کیئرفل تو رہنے کی ضرورت ہے اس میں. دیکھیے, اس میں ایسا ہے کہ بہت ساری مہیلائیں اب بہت سال بعد باہر آ رہی ہیں, کیونکہ پہلے ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ باہر آ کر سیف فیل کر سکیں. اب حالات بدلے ہیں اس لیے وہ باہر آ رہی ہیں, लेकिन फिर भी देखिए झूठे एलिगेशंस भी लगाए जा सकते, कभी कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड झूठे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं लेकिन वो कम होते हैं। आमतौर पर अगर कोई महिला इस तरह का एलिगेशन लगाती है तो आमतौर पर सही होता है लेकिन झूठा भी हो सकता है। तो इसलिए जो लोग उसको उसको रिपीट करते हैं उनको केयरफुली देख कर करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही लग रहा है सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से, तभी रिपीट करना चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इल्जामात दोहराए नहीं जा सकते, बस कुछ सहाफती तकाजे हैं जो पूरे किए जाने चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या इल्जामात लगाने वाली खवातीन को इंसाफ मिल सकता है? ये इल्जामात 15-20 साल पहले के हैं, इसलिए अब शवाहिद पेश करना तो आसान नहीं। लेकिन प्रशांत भूषण का कहना है कि इनमें से कुछ जुर्म के जुमरे में आते हैं और कुछ सिर्फ अखलाकी तौर पर मायूब हैं।
देखिए इसमें से कई एलिगेशन तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे अपराध में आएंगे, कुछ एलिगेशन ऐसे हैं जो शायद अपराध में ना आए लेकिन फिर भी एक तरह का इम्प्रॉपर बिहेवियर दिखाते हैं। बोनस तो ऑब्वियसली अक्यूजर के ऊपर ही होता है, लेकिन उसमें जो अक्यूजर है उसका बयान सुना जाएगा और जो जिसके खिलाफ चार्ज लगाया गया है उसका भी बयान सुना जाएगा, और कई अगर विटनेसेस हों या और कोई एविडेंस हो सर्कमस्टेंशियल और अदरवाइज वो भी देखा जाएगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि वे प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा।
इंडिया में मीटू तहरीक अभी शुरू ही हुई है और इसमें अब रोजाना बड़े नामों का इजाफा हो रहा है। बहुत सी खवातीन सिर्फ ये बताना चाहती हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी और उनका मकसद सिर्फ ये है कि उन औरतों को भी खुलकर बोलने का हौसला मिले जो अब तक खामोश थीं, और नतीजे में वो तमाम मकामात ज्यादा महफूज हो जाएं जहां औरतें काम करती हैं। लेकिन असल आजमाइश उस वक्त होगी जब कोई मुकदमा कायम किया जाएगा। मीटू तहरीक हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टाइन के खिलाफ जिंसी हिरासगी के इल्जामात से शुरू हुई थी और इन इल्जामात के सिलसिले में आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
लाइट्स, कैमरा, एक्शन।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। कि मैं हूँ हीरो,
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन? फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, औरों को भुला सके।
मेरी पिया बड़ा बेदर्दी।
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कॉन्ट्रोवर्सीज। पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
गुमशुदा सऊदी सहाफी जमाल खाशकजी के मामले में अमेरिका ने सऊदी अरब से मुकम्मल तफ्तीश और इस तफ्तीश के नतीजे के बारे में शफाफियत का मुतालबा किया है। सदर ट्रंप ने भी इस मामले पर तश्वीश का इजहार किया है। खाशकजी गुज़श्ता हफ्ते इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने गए थे, इसके बाद से वो लापता हैं। न्यूयॉर्क से सहाफी सलीम रिजवी।
अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने एक बयान जारी करके कहा है कि जमाल खशोकची के मामले में मुतअद्दिद खबरें मौसूल हो रही हैं। बयान में कहा गया है कि अमरीका को इस मामले में तश्वीश है और अमरीकी अहलकारों ने सफारती जराए से सऊदी अरब से बातचीत की है। माइक पोम्पियो के बयान में कहा गया है कि अमरीका सऊदी अरब से खशोकची के मामले में मुकम्मल तफ्तीश और इस तफ्तीश के नतायज के बारे में शफाफियत का मुतालबा करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में अपनी तश्वीश का इजहार किया।
I am concerned about it. I don't like hearing about it. And hopefully that will sort itself out. Right now nobody knows anything about it.
मुझे तश्वीश है, जो मैं सुन रहा हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उम्मीद है कि इसका कोई हल निकल आएगा, लेकिन अभी इस मामले में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सदर ट्रंप के अल्फाज। रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने भी एक ट्वीट में लिखा है कि अगर सऊदी हुकूमत के बारे में खशोकजी के मामले में इल्जामात में कोई सदाकत है تو یہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان روابط کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ سعودی حکمران اس معاملے میں کیا ہوا اس کے بارے میں شفاف طریقے سے جواب دیں۔ سینیٹر گرہم صدر ٹرمپ کے قریبی مانے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جمال خشوقجی ترکی کے استانبول شہر میں سعودی سفارت خانے میں کچھ کاغذات کے سلسلے میں گئے تھے۔ ایک ویڈیو میں ان کو سفارت خانے میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ گمشدہ ہو گئے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ خشوقجی سفارت خانے سے باہر ہی نہیں آئے، لیکن سعودی حکام کہتے ہیں کہ خشوقجی سفارت خانے سے باہر چلے گئے تھے۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ میں پولیس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خشوقجی کی گمشدگی کے دن 15 سعودی 2 طیاروں کے ذریعے استانبول میں داخل ہوئے، اور وہ لوگ سعودی سفارت خانے میں اس وقت بھی موجود تھے جب خشوقجی گمشدہ ہوئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس معاملے میں تفتیش میں سعودی حکام سے تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی حکومت یہ ثابت کرے کہ خشوقجی سعودی سفارت خانے سے باہر نکلے تھے۔ اس معاملے میں سعودی حکومت سارے الزامات کی تردید کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خشوقجی استانبول کے سعودی سفارت خانے سے صحیح سلامت واپس چلے گئے تھے، لیکن ابھی تک کسی سی سی ٹی وی کیمرے کی کسی ویڈیو کے ذریعے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان کے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی وقتاً فوقتاً تعریف کرتے رہے ہیں، لیکن پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ مدد نہ کرے تو سعودی حکمران 2 ہفتے بھی اقتدار میں قائم نہیں رہ سکتے۔ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان روابط میں تلخی آئی ہے۔ پچھلے سال جمال خشوقجی نے امریکہ میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہ امریکہ کے روزنامے واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھا کرتے تھے جن میں وہ سعودی حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ زیادہ تر امریکی ذرائع ابلاغ میں سعودی عرب میں خواتین کو کار چلانے کی اجازت دیے جانے اور کچھ سینما کے تھیٹرز عوام کے لیے کھولے جانے جیسے اقدامات کے بعد محمد بن سلمان کی تعریف کی جاتی رہی ہے، لیکن شخصی آزادی اور انسانی حقوق کے حوالے سے کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں سعودی عرب میں مزید اصلاحات کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ جمال خشوقجی کے معاملے میں ابھی یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا استانبول کے سعودی سفارت خانے میں ان کا قتل کیا گیا یا نہیں، لیکن ان کی ترک منگیتر حتیث چنگیز نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جمال خشوقجی نے سعودی سفارت خانے میں جانے سے پہلے شکوک اور خدشات کا اظہار کیا تھا۔ سعودی عرب میں حکومت کے خلاف بولنے یا لکھنے والے کئی لوگوں کو سعودی حکمران مخالفین تصور کرتے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اکثر قید اور تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کے نئے جج بریٹ کیوانا سے معذرت کی ہے۔ یہ معذرت انہوں نے جج کے عہدے کے لیے تصدیق کی کارروائی کے دوران اپنے الفاظ جھوٹ پر مبنی مہم کے لیے کی ہے۔ جسٹس کیوانا کی سپریم کورٹ میں آمد کو صدر ٹرمپ کی بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کی عدالت عظمیٰ کا توازن آنے والے کئی برسوں تک کنزرویٹو کی جانب ہوتا نظر آتا ہے۔ جسٹس کیوانا کے خلاف سپریم کورٹ کے جج کے لیے نامزدگی کے بعد ان کے عوامی بیان پر ایک درجن سے زیادہ قانونی بے عملیوں بد عملیوں کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ شمشاد آفریدی کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس کی تقریب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ تمام ملک کی جانب سے وہ بریٹ اور تمام کیوین اور خاندان سے تمام تکلیف اور پریشانیوں کے لیے معذرت خواہ ہیں جو انہیں سہنی پڑی۔ انہوں نے جھوٹ اور فریب پر مبنی سیاسی اور ذاتی تباہی مہم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تاریخی جانچ پڑتال میں وہ بے قصور ثابت ہوئے۔
On behalf of our nation, I want to apologize to Brett.
میں اپنی پوری قوم کی طرف سے بریٹ اور کیوانا فیملی سے تکلیف اور پریشانیوں کے لیے معذرت کرنا چاہوں گا جو انہیں سہنی پڑی۔ وہ لوگ جو ملک کی خدمت کے لیے آگے آئے وہ واضح اور باہمی ستائش کے مستحق ہیں۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مبنی سیاسی اور ذاتی تباہی کی کوئی مہم نہیں۔ کیوانا فیملی کے ساتھ جو ہوا وہ انصاف کے ہر تصور، صداقت اور شفاف عمل کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر مرد اور عورت کو تب تک معصوم پیش کرنا ہوگا جب تک کہ کوئی مجرم ثابت نہیں ہوتا۔
A man or a woman must always be presumed innocent unless and until proven guilty.
گزشتہ ہفتے امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے جسٹس کیوانا کے خلاف جنسی بدفعلی کے الزامات کی جانچ پر ایک رپورٹ مکمل کی ہے، لیکن ابھی اسے عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہے۔ جنسی تشدد کے الزامات لگانے والوں میں سے ایک خاتون پروفیسر کرسٹین بلازی فورڈ نے کہا کہ بریٹ کیوانا نے سن 1982 میں ایک گھریلو تقریب میں انہیں اس وقت جنسی تشدد کا نشانہ بنایا تھا جب وہ اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ پروفیسر کرسٹین کی اس الزام کی جسٹس کیوانا نے تردید کی تھی۔ تاہم ابتدا میں صدر ٹرمپ نے انہیں پرزور دلیل والی شاہد کہا تھا، لیکن بعد میں ان کی صداقت پر سوال اٹھایا اور ایک ریلی میں ان کا مذاق اڑایا۔ صدر ٹرمپ کی معذرت کے جواب میں 53 سالہ جج بریٹ کیوینو نے وائٹ ہاؤس کو بتایا کہ تصدیق کا تلخ عمل ملک کی عدالت عظمیٰ میں ان کے کام کو متاثر نہیں کرے گا۔ انہوں نے جنسی تشدد کے الزامات کا ذکر کیے بغیر خواتین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنے ریکارڈ کا ذکر کیا کہ وہ پہلے ایسے جسٹس ہیں جن کی تمام سٹاف خواتین ہیں۔
سینٹ کی جانب سے تقرری کی تصدیق کا عمل سخت اور جذباتی تھا، وہ عمل ختم ہو چکا ہے۔ میرا دھیان اس وقت بہترین جج بننے کی جانب ہے۔ میں اپنی یہ ذمہ داری بغیر کسی تلخی کے شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ میں سپریم کورٹ میں اتحاد اور استحکام لانے کی ایک علامت کے طور پر کام کروں گا۔ میرا مقصد تمام امریکی شہریوں اور تمام امریکہ کے لیے عظیم جج بننا ہے۔ میں اپنا یہ مقصد پانے کے لیے سخت کام کروں گا۔
شمشاد آفریدی سے سن رہے تھے آپ رپورٹ۔ دنیا بھر میں آج ڈاک کا دن منایا جا رہا ہے، جہاں خطوط کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے پوسٹل سروسز لوگوں کو کئی ترغیبات دیتی ہے، مثلا نئی ٹکٹیں وغیرہ بھی جاری کی جاتی ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی کی آمد سے خط نویسی یا خطوط نویسی کی روایت دم توڑ رہی ہے۔ ہمارے ساتھی عارف فقاہ، جنہیں آپ بی بی سی اردو سروس کے ریڈیو پروگرام سیربین میں خطوں کے جواب کے ساتھ کئی برسوں سے سن رہے ہیں، ان سے نامہ نگار عمر دراز نے اسی زمین میں بات چیت کی۔ سماعت فرمائیے۔
اب بھی لوگ خط لکھتے ہیں کیا؟
جی، لوگ تو خط لکھتے ہیں، اور یہ دیکھیے اتنا بڑا ڈھیر خطوں کا لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہے کہ شہروں سے خط اب کم آتے ہیں، بڑے شہروں سے، اور چھوٹے شہروں سے ڈاک ہماری زیادہ آتی ہے۔ بڑے شہروں میں لوگوں کا رجحان ہو گیا زیادہ ای میل کی طرف، تو وہ ای میل کے ذریعے بھیج دیتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ استعمال کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اب اتنے سست ہو گئے ہیں کہ خط لکھنا یا ای میل کرنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ فون ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ٹیلی فون کی سہولت عام ہو گئی پہلے کی نسبت۔ تو اس لیے وہ بجائے لکھنے کی زحمت کرنے کے وہ بات زبانی کر لیتے ہیں۔
جو خطوں کی روایت ہے، آپ کے خیال میں وہ ابھی اسی طرح قائم ہے یا پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی اور اب کم ہو گئی؟
نہیں، اب تو بہت کم ہو گئی خط لکھنے کی روایت۔ ایک تو دیکھیے، تحریر ویسے ہی روبہ زوال ہے ان جنرل۔ جو تحریر کا شعبہ ہے وہی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ براہ راست بات چیت کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، اور ٹیکنالوجی نے بھی اس طرح کی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ آپ مثلا میسج دے دیتے ہیں، آڈیو میں میسج دے دیتے ہیں، لکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو براہ راست بیان کا طریقہ ہے وہ زیادہ عام ہو گیا ہے، اور جو تحریر میں جو لطف اور جو لذت اور جو ادبی چاشنی کبھی ہوا کرتی تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ مطلب ہماری مثال دیکھ لیں بی بی سی کی، کہ ہمیں جو خط آتے تھے یعنی سن 70 اور 80 کی دہائیوں میں، ہمیں کوئی 60 سے 65 ہزار خطوط سالانہ موصول ہوتے تھے، اور ان کو پڑھنے، ان کو چھانٹنے کے لیے باقاعدہ 5 لوگوں کا عملہ تھا جو صرف خطوں کی چھانٹی کرتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا شعبہ تھا خطوں کا۔ پھر آہستہ آہستہ خطوں کی تعداد کم ہوتی گئی، اور اب اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ ایک آدمی ہی اسے ہینڈل کر لیتا۔
تو یہ جو خطوط آپ کو اس وقت موصول ہوتے تھے، ان کے عنوانات کیا ہوتے تھے، اور اب جو خطوط آتے ہیں وہ کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں کیا کہتے ہیں لوگ؟
دیکھیے، پہلے جو خطوط آتے تھے ان میں کچھ ادبی چاشنی ہوتی تھی، کچھ زبان و بیان کے قصے ہوتے تھے، کچھ بحثیں ہوتی تھیں گرامر کی۔ اب ان پرانے مکتوب نگاروں میں سے صرف ایک صاحب رہ گئے ہیں، محمد یعقوب صابر، جو ابھی تک ہمیں پوسٹ کارڈ بھیجتے ہیں اپنا مخصوص نیلے رنگ کا، اور اس میں وہ زبان و بیان کی غلطیاں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کی جا رہی ہیں۔
آپ کو بہت سے خطوط ملے ہوں گے ان سارے سالوں میں، کوئی ایسے خطوط جو آپ کو یاد رہ گئے ہوں، جو بہت انٹرسٹنگ ہوں آپ کو لگے ہوں؟
جی، اب بہت سے خط آتے ہیں۔ مثلا ایک نوجوان کا خط سرحدی علاقے سے آیا کرتا تھا، تو پہلے ایک خط آیا تو اس میں کوئی ایسی قابل جواب بات نہیں تھی، تو ہم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو اس میں بڑی تعریفیں تھیں بی بی سی کی اور اردو سروس کی، اور یہ کہ ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں اور آپ تو جناب کمال کے آدمی ہیں۔ تو دوسرا خط ذرا تھوڑی سخت زبان میں تھا کہ وہ ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ کو قدر کرنی چاہیے، ہم آپ کا پروگرام سنتے ہیں اور آپ ہمارے خط کا جواب بھی نہیں دیتے۔ پھر تیسرے خط میں اور ذرا سختی سے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، آپ بی بی سی ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے۔
زباندہ اور میرے استاد محترم عارف فقار نامہ نگار عمر دراز سے بات کر رہے تھے۔ صاحب، اسی پر سیربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم، پروڈیوسر عمر آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے ڈومینک ڈیاگی۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستانی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ وہ قرضوں کی قسط ادا کرنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے مزید قرضہ لے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ رواں سال کے آخر میں اپنا عہدہ چھوڑ دیں گی۔ افغانستان کے پارلیمانی انتخابات کے امیدواروں میں سے ایک صالح محمد اچکزئی کو خودکش بم حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 1,10,00,000 غریب افراد کو راشن خریدنے کے لیے کوپونز جاری کرے گی۔ اور سر رچرڈ برانسن نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی ورجن گیلیکٹک خلا میں اپنی پرواز سب سے پہلے بھیجنے والی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عام مسافر خلا کی سیر کر پائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔